بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 مئی 2016، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ نازیات کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ نازعات کا دوسرا رکوع ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. پہلے رکوع پر گفتگو پچھلے جمعے الحمدللہ ہو گئی تھی، اور اس سورت کا جو اصل مضمون ہے وہ انذار آخرت ہی ہے، ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے. قرآن مجید بنیادی طور پر ہدایت کے مواعظ حسنہ پر مشتمل ہے. اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیغام ہے، اور اللہ کی جانب سے مواعظ پر مشتمل ہے. خطبات ہیں 114، چھوٹا کوئی بڑا. اور موعظت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اس کے دل کو، اس کے اندرونی شعور کو جو ہے ہلایا جاتا ہے، ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کتاب الحکیم بھی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت بھرا قرآن. اس کے اندر حکمت، موعظت، موعظت کے ساتھ ساتھ حکمت یعنی عقلی دلیلیں بھی ہیں، علمی نکات بھی ہیں، بڑے گہرے عمیق علمی نکات بھی ہیں. لیکن ایڈریس جو وہ کر رہا ہے وہ مواعظ حسنہ کے ساتھ، دل کو چھیڑ کر انسان کو جو ہے متاثر کرتا ہے کہ اب انسان غور کرے گا تو صحیح ٹریک پر آئے گا. اگر دل وہی پتھر کا پتھر ہے اور ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بڑی سے بڑی دلیل بھی اس کے لیے بالکل بے اثر. مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، لیکن مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. بڑی سے بڑی علمی دلیل بھی جب انسان کے اپنے اندر تجی ہو اور وہ حق کا متلاشی ہی نہ ہو اور حق بات کے لیے کان دھرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو بڑی سے بڑی عقلی اور علمی دلیل بھی اس کے لیے صفر ہوتی. لہذا پہلے دل کے تاروں کو چھیڑنا ضروری ہے. تو قرآن کا اصل اسلوب دل کے تاروں کو چھیڑنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حکمت اور معزت کی باتیں, اور پھر وہ انسان کے اندر اترتی ہیں جب ایک مرتبہ انسان کا اندر سے دل پگھل جائے. چنانچہ وہی معزت کے انداز ہیں. پہلا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں, اب دوسرے رکوع میں, اور پہلے کا حاصل کیا تھا؟ سب سے پہلے یاد ہوگا آپ کو فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں, وہ فرشتے جو انسان کی جان قبض کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بلا تاخیر بجا لانے والے ہیں. گویا ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے. اللہ کے معمور کردہ فرشتے جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں, اس میں ایک انچ تاخیر, ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب پوری کائنات کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الراطفہ, موت پر خاتمہ نہیں ہے. ایک مرتبہ نفخہ, نفخہ سور, اس سے سب پر موت جاری ہوگی, لیکن دوسری مرتبہ پھر سب زندہ کر دیے جائیں گے, پھر میدان حشر میں پہنچنا ہوگا. یہ طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے, جس نے انسان کو پیدا کیا اس نے یہ سارا نظام بھی خود بنایا ہے, تشکیل کردہ ہے. اور اس کے بعد قریش مکہ کو جھنجھوڑنے کے لیے فرعون کا حوالہ دیا گیا. اس کے پاس بھی آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ایمان کی دعوت لے کر آئے تھے. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. فرعون کو بڑے ہی نرم اسلوب سے, بڑی ہی دل سوزی کے ساتھ دعوت دی گئی تھی ایمان کی, لیکن اسے ٹھکرا دیا. تو وہ وقت کا فرعون جو واقعی اس کے محلات بھی تھے, اس کی بڑی فوج بھی تھی, وہ فرعون ذی الاوتاد, اس کے بڑے لشکر تھے, یہ قریش مکہ کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک بٹا سو بھی نہیں ہے اس فرعون کا جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا. لیکن جب وہ غرور میں آ کر اس نے استکبار کیا اور انکار کیا اور حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرایا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ تو تم بھی ذرا اس بات کو ذہن میں رکھو, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول اور اللہ کے نازل کردہ قرآن کا انکار کرتے ہو تو انجام تمہارا اس سے بھی بدتر ہوگا. یہ ہے جھنجھوڑنے کا انداز. اب اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. انتم اشد خلقا من السماء, پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے. تم غور کرو, تم انکار کرتے ہو آخرت کا, کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا؟ یہ وسیع عریض کائنات, اس زمانے میں تو اس کی وسعت کا کوئی تصور وہ نہیں تھا جو آج ہے, لیکن پھر بھی بہت وسیع عریض. سورج چاند ستارے تو سب دیکھ رہے ہیں, اور ایک انسان کی تخلیق, زیادہ مشکل کام کون سا ہے, زیادہ بڑا کام کون سا؟ انسان تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی شے ہے اس کائنات کے اندر. یہ پوری زمین, آج تو ہمیں جو کچھ اندازہ ہو گیا اس وقت, وہ بھی ابھی علم ہمارا کامل نہیں ہے. جہاں تک پہنچا ہے وہ اس کی وسعتیں اتنی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ حیران ہو جائے اور شاید اپنی جو ہے وہ حواس کھو بیٹھے اگر غور کرے اس کائنات کی وسعت کے اوپر. اور اس میں زمین کی حیثیت ایک نقطہ بھی نہیں ہے. اس زمین میں یہ انسان ہے, اس مٹی سے بنایا گیا. انتم اشد خلقا من السماء, تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا یہ جو آسمان ہے یہ وسعت والے؟ بناہا, اللہ ہی نے انہیں تعمیر کیا ہے, وہی خالق ہے, وہی بنانے والا ہے. رفع سمکہا فسواہا, اللہ تعالی نے اس کے جو ابھار ہے اس کو بلند کیا, گنبد کو بلند کیا, اب دیکھیے اس زمانے میں ایک آسمان کا تصور کیا تھا، ہمارے شاعر بھی کہتے تھے گنبد بے در، بہت بڑا گنبد ہے کوئی جو اس کا احاطہ ہم کر نہیں سکتے اور اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، گنبد بے در. تو ایک عام آدمی کے اپنے احساس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا ہے، ابھارا ہے، اس کے گنبد کو جو ہے فسوا ہے، اس کو برابر کیا، ٹھیک ٹھاک کیا. یہ بہت خلاقی والا معاملہ تھا. رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اس کی رات کو اللہ نے ڈھانپ دیا، یہ پورا نظام جو ہے، اور دن کو بے نقاب کر دیا. یہ رات اور دن کا ذکر قرآن مختلف انداز سے، مختلف اسالیب سے کر رہا ہے. ہم ابھی پڑھ چکے ہیں سورہ نبا میں، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. رات کو بنایا اللہ نے ایک پوشاک کی مانند، جیسے ایک چادر اڑا دی جائے، اور دن کو بنایا وقت معاش، بھاگ دوڑ کے لیے. تو رات اور دن کو جس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے اس کے لیے مختلف پیرائے ہیں. یہاں فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اللہ نے اس کی رات کو ڈھانپ دیا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی جو دھوپ ہے اس کو کھولا ہے، اسے بے نقاب کیا ہے. بہرحال حاصل کیا ہے، دن کے وقت ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اور رات ہے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، آرام کے لیے. سارے دن کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ چند گھنٹے رات کا آرام ملتا ہے تو انسان پھر فریش ہو کر اٹھتا ہے. یہ سارا کچھ جو اللہ کی تخلیق ہے، حاصل کیا ہے کہ انسان کو کچھ وقت کے لیے اس دنیا میں رکھنا ہے، اسے آزمائش میں ڈالا گیا ہے. ہر شخص کے لیے ایک وقت معین کر دیا گیا، اتنا عرصہ یہاں وہ گزارے گا. اس کی معیشت کا سامان بھی اللہ نے اسی میں کر دیا، اس کی ضرورت کا سارا سامان رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو بے مقصد پیدا کیا؟ اتنی وسیع اور عریض کائنات پیدا کی ہے اور انسان کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں، بے مقصد ہے. آخر حاصل توجہ ادھر دلانا ہے. والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے. اس سے پہلے سورہ زاریات میں ہم پڑھ چکے ہیں والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے اپنی دست قدرت سے، جو اس کی وسعت ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالی کی قدرت ہی کا تو مظہر ہے، جس ہستی نے یہ سب کچھ پیدا کیا اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا، ذرا غور تو کرو. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم بڑی وسعت والے ہیں، اتنی وسعت ہیں کہ تم سوچ نہیں سکتے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. اب زمین ایک گولا ہے، لیکن ہمارے لیے کیسے بچھا دیا ہے؟ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم کیا ہی عمدہ ہیں بچھانے والے. ذرا اس کی خلاقی کا عالم دیکھیے کہ یہ زمین، اب ہمیں پتہ لگا نا کہ یہ تو کئی طرح کی گردشوں کے اندر جو ہے مسلسل گھوم رہی ہے. ایک اس کے محور کے گرد گردش ہے، وہ الگ ہے. ایک اس کی جو ہے وہ اس نظام شمسی میں سورج کے گرد گردش ہے، وہ الگ ہے. پھر سورج سمیت وہ اپنی جس گلیکسی کے اندر جو گردش کر رہی ہے پورے خاندان کے ساتھ، وہ الگ ہے. وہ گلیکسی کہاں اور کس کس وہ کر رہی ہے، وہ ایک الگ. اتنی ساری گردشیں ہیں اور کتنی پرسکون ہے انسان کے لیے. فنعم الماہدون، یہ تو رقص کر رہی ہے لیکن ہمارے لیے کتنی ساکن ہے. ذرا سی بھی حرکت ہوتی ہے تو انسان ایک دم کانپ اٹھتا ہے، یہ کیا ہوا، زمین زلزلہ آ گیا. تو یہ خلاقی کس کی ہے، یہ تدبیر کس کی ہے، یہ صلاحیت کا کس ظہور کس کا ہے؟ تو یہ مختلف انداز میں قرآن مجید میں متوجہ کیا گیا. والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے، بچھونے کی مانند. اخرج منها ماءها ومرعاها،
اسی زمین سے نکالا ہے اللہ نے، اس سے پانی بھی اور چارہ بھی، انسان کی ضرورت کا سارا سامان اسی دنیا کے اندر، زمین کے اندر رکھ دیا۔ پانی کے بغیر، آکسیجن کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے فراہم ہو گئی۔ پانی بہت اہمیت رکھتا ہے، موجود ہے۔ پھر باقی سبزہ، چارہ، سبزیاں، پھل، ترکاری، یہ سب کچھ، اناج، ہر چیز اللہ نے تمہاری ضرورت کی اس میں رکھ دی ہے اسی زمین کے اندر۔ انسان تلاش کرتا پھر رہا ہے کہیں اور بھی کہیں پانی ہے کہ نہیں ہے، وہ سارے جو ہیں وہ اس نظام شمسی کے جتنے بھی سیارے تھے سب کو کھنگال دیا گیا، ابھی تک تو پانی کا سراغ نہیں مل رہا، کہیں اور دیکھیں، پانی ہوگا تو کہیں زندگی کے آثار ہوں گے، اس سے کوئی امکان پیدا ہوگا کہ کوئی اور مخلوق بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن کہیں ابھی تک کامیابی۔ یہ زمین ہے جس پہ اللہ نے سارا انتظام کیا اور اسی میں انسان کو بھیجا ہے، آدم کو یہی اتارا گیا، اسی کے لیے یہ سارے انتظامات۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا۔ یہ قرآن نے بار بار پہاڑوں کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ پہاڑ کا ایک رول ہے اس زمین میں، اور زمین جو اتنی سٹیبل ہے اس کے اندر پہاڑوں کا بڑا اہم رول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا، میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے۔ یہ چیز اس وقت کسی کے سان گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ آج جیولوجی اپنی جگہ ایک مستقل شعبہ علم ہے، سائنس کا ایک شعبہ ہے، اور اسے اب یہ حقائق اب سامنے آ رہے ہیں کھل کر کے، واقعتاً پہاڑوں کا یہ رول ہے، اور یہ میخوں کتنا گاڑے گئے۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ برتنے کا سامان تمہاری ضرورت کا ہے، دنیاوی سامان جو اللہ نے فراہم کیا، تمہارا بھی، تمہارے لیے بھی، اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی، زندہ رہنے کا سامان اسی کے اندر ہے، اور ان سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ وہ چوپائے بھی اصلاً ہیں تمہارے لیے ہی، لیکن چوپائے بھی بہرحال، انہیں بھی پانی چاہیے، انہیں بھی چارہ چاہیے، ان کی ضرورت کا سارا سامان بھی اللہ نے رکھ دیا ہے تاکہ تم ان کو کام میں لا سکو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جس دن وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، یہاں شیخ الہند نے ترجمہ کیے، پھر جب آئے وہ بڑا ہنگامہ، بڑی ہلچل، ایک بڑی کھلبلی، وہی جو سور میں پھونکا جائے گا تبھی تو ہوگا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ جمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ اين المفر، ستارے دھندلا جائیں گے، اور انسان پوچھے گا کوئی ہے بچاؤ کا، کوئی رستہ ہے، کوئی جگہ ہے جہاں میں چھپ سکوں، جہاں بچ سکوں اس آفت سے، اس عظیم آفت سے۔ وہ وقت تو آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعى، اور جس دن کے یاد کرے گا انسان جو اس نے کمایا۔ اب اس کے بعد آگے میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اب جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا اور اٹھے گا انسان میدان حشر میں، اب اسے خیال آئے گا کہ اوہو، میں نے دنیا میں کیا کیا تھا، یہ تو وہ ہو گیا جس کا میں انکار کرتا رہا ہوں ڈھٹائی کے ساتھ، اس کا مذاق اڑاتا رہا ہوں، یہ قیامت کیا ڈھکوسلا ہے، خام خواہ، کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ زندگی ایک ہی زندگی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اس زندگی میں کامیاب ہوا، اور آخرت، اور جو لوگ آخرت کی کامیابی کا خیال رکھتے ہیں وہ تو فینیٹکس ہیں، احمق ہیں، دیوانے ہیں۔ اب یاد آ رہا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعى، جو بھی کمائی کی تھی اب وہ سامنے آ رہی ہے، اب آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ گھوم رہا ہے کہ کر کے کیا آئے ہیں، اور نظر آ گیا کہ جس بات کی خبر دیتا رہا ہے وقت کا رسول اور تمام آسمانی کتابیں، جس کو شد و مس سے، جس کو سب سے بڑی خبر بنا کر جس کو پیش کیا گیا، اس کا انکار ہم نے کیا، لیکن وہ حقیقت بن کر اب سامنے ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ظاہر کر دی جائے گی، بے نقاب کر دی جائے گی جہنم
ہر دیکھنے والے کے لیے، یعنی وہ ساری چیزیں اب حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہیں، میدان حشر بھی ہے اور جہنم بھی سامنے نظر آ رہی ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. وہ ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہوگا، یعنی جہنم سے کے اوپر سے گزارا سب کو جائے گا، تو سورہ مریم میں یہ بات موجود ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو اس کے اوپر پہنچنا ہے ایک مرتبہ، دکھا دی جائے گی سب کو، تاکہ جن کو جو بچے ہیں ان کو معلوم ہو کہ اللہ نے کس ہولناک انجام سے بچایا ہے، کتنا بڑا فضل ہوا ہے اس سے بچنا. تو ابو الرزق الجحیم لمن یرا، بے نقاب کر دی جائے گی سب کے سامنے. فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا، جس کسی نے سرکشی کی ہوگی، پانی میں دو آیات میں اس دن جو لوگ ناکام ہوں گے ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ اصل میں وہ کون لوگ ہیں جو اس دن ناکام ہونے والے ہیں. فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا، پہلی بات تو یہ کہ جس نے طغیانی کا رستہ اختیار کیا، طغیانی کیا کہتے ہیں؟ اپنے حدود سے نکلنا. اللہ نے انسان کو بھیجا اور پہلے انسان پر ہی وحی نازل کی اور مسلسل نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بتاتا رہا کہ انسان نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا مباح ہے، اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. طغیانی، اپنی حدود سے نکلنا. جو شخص بھی اپنی حدود سے نکلا ہے، اللہ کی قائم کردہ حدود سے جس نے تجاوز کیا، آسمانی ہدایت اس کو اس پر عمل درآمد کرنے کی بجائے اس کو نظر انداز کر کے اللہ کے حدود کو توڑتا رہا، یہ ہے پہلی چیز. ایک حدیث میں بڑے پیارے الفاظ ہیں اگرچہ چونکا دینے والے ہیں، کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کس اعتبار سے؟ ایک خاص اعتبار سے ہے کہ قید خانے میں آپ کو ٹوٹل آزادی نہیں ہوتی، محدود آزادی ہوتی ہے. آپ سو سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن پابندیوں کے اندر رہتے ہیں، آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار رہے. ایک بندہ مومن دنیا میں اپنے من پسند زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے سامنے رکاوٹیں ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، منکرات نفس کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ ٹیمپٹیشن موجود ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمارا نفس جو ہے وہ تو ہمیں برائی کی طرف دھکیلتا ہے، وہ اپنی حدود پر قناعت نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی حاصل کر لوں جائز سے یا ناجائز سے، اور وہ بھی حاصل کر لوں، چاہے دوسرے کا حق غصب کر کے اور اس کا حق دبا کر میں اپنے کھتے بھروں. لیکن انسان کے اندر تو ہے یہ طغیانی. تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے ایک اعتبار سے کہ اسے پابند زندگی گزارنی ہے، وہ مادر پتر آزاد نہیں. اور جنت الکافر، کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا پھرے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی ساری خواہشیں پوری ہوں کہ نہ ہوں، لیکن وہ آزاد ہے. تو ایک بندہ مسلمان ہو کر بھی اگر آزاد ہے اور وہ پابندیاں قبول نہیں کر رہا تو پھر وہ کہاں کھڑا ہے؟ فاما من طغى، جس کسی نے بھی اپنے حدود سے تجاوز کیا، ان پابندیوں کو توڑتا رہا. اس میں یہ بات واضح رہے کہ ہاں ایک شخص ہے وہ پابند زندگی گزار رہا ہے، کسی وقت کسی معاملے میں خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، قدم پھسل گیا، یہ بالکل ممکن ہے.
اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ فوراً توبہ کرے، استغفار کرے اور آئندہ کے لیے اصلاح کا عزم کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے. یہ تو انسان کی کمزوری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ تو بہت بڑی رحمت ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو کر رہا ہے کر رہا ہے اور اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو فاما من طغا، جو اپنے حدود سے باہر نکلا طغیانی، کلا ان الانسان لیطغا ان رآہ استغنا، یہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ انسان طغیانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، حدود سے نکلتا ہے. ان رآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی، کہ کوئی پکڑ نہیں ہے. اگر معلوم ہو کہ یہ کام کرنے پر پکڑ ہوگی تو پھر بھی انسان لمٹس میں رہے گا. اسی لیے دنیا میں قانون بنائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ قانون اپنا جو ان کا تصور خیر اور شر ہے اس کے مطابق بنائے جاتے ہیں، اور ایک تصور شر اور خیر وہ ہے جو آسمانی کتابوں میں دیا گیا اور جس کے آخری فیصلہ کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے. لیکن دنیا کا ہر ملک اپنے حساب سے خیر اور شر کے حوالے سے پھر قانون بناتا ہے کہ ہمارے نزدیک جو شر ہے اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے. اور وہاں بھی اگر قانون کی جو ہے وہ اجارہ داری نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کے اندر اپنے حدود سے نکلنے کا جذبہ موجود ہے. ہاں اگر کوئی سخت قانون آگے آ جائے، اسے پتہ لگے کہ میں یہ کروں گا تو یہ میری شامت آنے والی ہے، تب آدمی رکے گا. اسی طریقے سے جس کے اندر یہ یقین ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور اگر سرکش قرار پایا تو انجام میرا کیا ہوگا، وہاں شیطان کے ساتھ ہوگا، تو یہ چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو انسان کو طغیانی سے روکتی ہے. ورنہ نفس جو ہے وہ تو کھینچتا ہے انسان، یہی تو آزمائش ہو رہی ہے، اسی کا تو ریوارڈ ہے. تو فاما من طغا، جس کسی نے طغیانی کی روش اختیار کی، جو حدود اللہ ہیں جو قائم کر دی ہیں حدود رسولوں نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے، اس سے آگے بڑھتا ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے. اصل میں یہ اسی کا نتیجہ ہے، یعنی وہ دنیا کی اس وقت کی یہ خیر مجھے مل جائے جو میں اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہوں، چاہے دوسرے کی جیب کاٹ کے مجھے وہ خیر ملی ہے، دوسرے کا حق مار کر میں نے اپنے لیے وہ جو ہے اس خیر کو حاصل کیا ہے. اصل میں وہ کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ وہ اس دنیا کی زندگی کو ترجیح رہا ہے کہ دنیا میں مجھے یہ چیز مل جائے، آخرت کو نظر انداز کر رہا ہے. ہر انسان، ہر بندہ مومن ہر وقت ایک دوراہے پر ہوتا ہے. اب اسے چوز کرنا ہے کہ یہ دو راستے ہیں، میں اس کو ترجیح دوں یا اس کو دوں. دین یہ کہہ رہا ہے اور دنیا کا تقاضا یہ ہے، نفس کا تقاضا یہ ہے، دنیا کا فائدہ مجھے اس میں نظر آ رہا ہے، سود کیوں چھوڑوں؟ اس کے اندر تو بڑا فائدہ ہے. سودی ملازمت کیوں چھوڑوں؟ وہ سیلریز جو بینک دیتا ہے وہ تو کوئی اور دے نہیں سکتا، اس کا تو ہے. اور یہ سارا جو غیر اسلامی نظام ہے اس کا پرزا کیوں بنوں اور اس غیر اسلامی نظام کو جو ہے پروموٹ کیوں کروں؟ دنیا میں مجھے کوئی فائدہ مل رہا ہے نا، کچھ بینیفٹس ہیں، کچھ بہتر زندگی گزار لوں گا، فائدے مل جائیں گے. ہر وقت انسان ایک دوراہے پر کھڑا ہے اور فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ اس کی پرائرٹی نمبر ون دنیا ہے یا پرائرٹی نمبر ون آخرت. دن میں بیسوں مرتبہ ہر شخص اس سے دوچار ہوگا. ایک تو صبح کے وقت ہی انسان جو ہے اس کی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، جو اقبال کا شعر مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تقاضا کیا ہے جی؟ پنج وقتہ نماز، اس کے بغیر کسی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اس دور میں. ہم اس سے مسلمان، ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، ہماری دین کے ساتھ خلوص، اس میں کوئی کمی نہیں آتی چاہے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو بہرحال ہر قدم پر یہ دیکھنا ہے کہ میرے سامنے یہ دو راستے ہیں، اور فیصلہ کن معاملہ یہ ہے کہ میں نے ترجیح کس کو دی ہے۔ تو جس نے دنیا کو ترجیح دی اور سرکشی کی روش اختیار کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم انہی کے لیے اصل ٹھکانہ ہوگی۔ یہ ہے کرائیٹیریا، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوتاہی ہوئی ہے اسے اللہ تعالی درگزر فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اب اس کے برعکس دوسرا نقشہ آ رہا ہے۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنی خواہش نفس کو لگام دے کر رکھی، روک کر رکھا۔ اہل جہنم کے دو اصناف بیان ہو گئے، دنیا کو ترجیح دینا اور اپنی حدود سے تجاوز کرنا۔ اہل جنت، ان کے کوالیفیکیشن کے لیے دو باتیں آ رہی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا۔ یہ اصل میں اس سے پہلے جو بات آتی رہی نا کہ جنت کن کے لیے ہے، متقین کے لیے، میں گنوا چکا ہوں آپ کو، ہر صورت میں یہ مضمون ہے۔ اس متقین کی بڑی خوبصورت تشریح ہے اس آیت کے اندر۔ تقویٰ کی ایک روح ہے اور ایک عمل ہے۔ روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتا رہے کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ ہے روح تقویٰ۔ ہر وقت یہ احساس رہے، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو مانتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ جو شخص یہ نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان بننے کے لیے جو بنیادی اعتقادات ہیں اس میں سے ایک لازمی عقیدہ آخرت کا ہے۔ اب مانتے سارے ہیں، کسی کو یاد بھی رہتا ہے کہ نہیں دنیا کے کام کرتے ہوئے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، جس کو ہر وقت یہ یاد رہے کہ میں اب یہ جو کام کرنے چلا ہوں اللہ کی عدالت میں میں کھڑا ہو کر اس کا جواب دے سکوں گا کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے۔ وہ وقت تو آنا ہے، جیسے موت یقینی ہے اسی طریقے سے وہ وقت بھی یقینی ہے۔ تو روح تقویٰ یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اسے ہر وقت یاد رہے، احساس رہے کہ ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا، اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی، ایک ایک چیز عمل جو ہے اس کا حساب لیا جائے گا، زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں اس وقت جو کچھ بول رہا ہوں اس کا مجھے حق ہے؟ میں اس وقت کسی سے گفتگو جس انداز سے کر رہا ہوں کیا مجھے اس کا حق تھا؟ زبان سے بھی ہر نکلا ہوا لفظ اس کا بھی حساب ہونا ہے، اور جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے، اور یہی اگر یاد رہے تو یہ روح تقویٰ ہے کہ انسان اس خیال کی وجہ سے کیا کرے گا، کوئی بھی کام کرنے لگے گا رک جائے گا، ایک مرتبہ اس کا حساب میں دے سکوں گا اللہ کو، اس کی جسٹیفیکیشن ہے میرے پاس۔ پھر وہ حرام سے بچے گا، گناہ سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ یہی عمل تقویٰ ہے، یہ بچنے کا عمل تقویٰ ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس نے اپنے نفس کو لگام دے کر رکھی ہے، نفس کا منہ زور گھوڑا ہے، اس کو قابو میں رکھا ہے، نفس تو طغیانی کی طرف جاتا ہے ہر معاملے میں۔ جائز آمدنی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کیوں نہ ہو، بڑے مواقع ہیں، شادی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ ہر طرف جو ہے وہ نظارے اس طرح کے ہیں، کیسے روکے؟ ایک ایک قدم پہ امتحان ہے، ایک ایک قدم پہ امتحان۔ اب اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، خواہش نفس کو لگام دے کر رکھنی ہے، گناہوں سے حرام سے بچنا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى، تو یقینا جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ نے تیار کیا ہے ہمیشہ کے لیے، ابدی ٹھکانہ ان کا، جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ، اس آیت کو یاد کر لیجیے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وہاں تو سارے کانپ رہے ہوں گے، یہاں ڈرتا رہا اصل میں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا عمل پر، کہ گناہوں سے بچے گا، حرام سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، خواہش نفس کو لگام دے کر رکھے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ، پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب لنگر انداز ہوگی، آخر سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں، قیامت آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، کب آئے گا؟ یہ اصل میں ڈٹائی کا انداز ہے، طغیانی کا انداز ہے۔ جب دلائل کے سامنے لاجواب ہو گئے، ہر بات کا جواب مل گیا، تو اب ڈھیٹ بن کر یہ کہیں گے اچھا پھر قیامت کب آئے گی بتائیے، اور یہ گویا کہ اپنے سرداران قریش کا یہ انداز تھا، اور اپنے عوام کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کہ دیکھو یہ کہہ تو رہے قیامت آئے گی نہیں، لیکن یہ پتہ ہی نہیں کب آئے گی، یعنی اس ایک بات سے، سوال سے گویا ساری کی تردید ہو رہی ہے ساری بات۔ تو بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت آئے گی کب، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں، یہ انکار کرنے کا ایک ڈھنگ ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو یہاں جواب بھی ذرا تیکھا دیا گیا، فیما انت من ذکرہا، ہے نبی آپ کو کیا سروکار ہے اس کے ذکر سے، یعنی یہ کہ قیامت کب آئے گی اس کا ایشو، یہ ایشو ہے ہی نہیں سرے سے آپ کے لیے، ایشو تو یہ کہ قیامت آئے گی، بس بات ختم، کب آئے گی یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اور نہ اللہ نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا کہ آپ نو انسانی کو جا کر بتائیں کہ کب آنی ہے قیامت، آپ نے تو آگاہ کرنا ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور وہ شدنی ہے، اٹل ہے، قطعی، الا ربی کا منتہا، اس خبر کا معاملہ جو ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس جاتا ہے، یہ صاف صرف اللہ ہی کا علم ہے کہ وہ کب آئے گی، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو بس خبردار کر دینے والے ہیں، آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے، اصل میں جواب ان کو دیا جا رہا ہے، انما انت منذر من یخشاها، جو بھی خشیت اختیار کرے، فائدہ اٹھا لے، آپ کا کام صرف وارن کرنا ہے، سیلاب آ رہا ہوتا ہے، وارننگ آ جاتی ہے کہ فلاں علاقہ سیلاب کی زد میں آنے والا ہے، اب لوگ اپنا حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اور تمہیں اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، قیامت آنی ہے، آ کر رہے گی، اب تم اپنی فکر کرو۔ تو انما انت منذر من یخشاها، جس کے دل میں خشیت ہے، خوف ہے، آپ ان کے لیے ہیں اصل میں خبردار کرنے والے، آپ کے اس نصیحت کا اور انذار کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اسے، قیامت کو دیکھیں گے، جب وہ سامنے ہوگی، آنکھوں کے سامنے، لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها، اس وقت وہ یہ محسوس کریں گے کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر صرف ایک شام یا کچھ اس کی صبح، شاید موت کے وقت بھی یہ محسوس ہو، لیکن خاص طور پر قیامت کے دن لوگوں کا احساس یہ ہوگا، اور یہ بات کو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آئی ہے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، سورہ مومنون کے آخری حصے میں تفصیل سے آئی، پوچھا جائے گا کتنے سال گزار کر آئے ہو دنیا میں، ذرا بتاؤ، گیس کرو۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، سب کا مشترک جواب یہ ہوگا کہ سالوں کی بات کیا پوچھ رہے ہیں، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزارا تھا ہم نے دنیا میں، بس۔ یعنی قیامت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. یہاں پر چاہے کوئی 100 سال 150 سال کی عمر پا کر اس کا انتقال ہوا ہو, احساس یہی ہوگا. اصل زندگی اب شروع ہو رہی ہے, یہ ہے جو ابدی ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں الفاظ ہیں. وہاں دو ہی انجام ہیں, یا پھر جہنم ہے ہمیشہ کے لیے یا جنت ہے ہمیشہ کے لیے. تو اس ایک یا ڈیڑھ دن کے لیے, بلکہ ایک یا آدھے دن کے لیے تم اپنی وہ ابدی زندگی کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو, اس دنیا کے فائدوں کے لیے, اس دنیا کے چودراہٹ کے لیے. اس سے بڑی ناک عاقبت اندیشی کوئی ہو نہیں سکتی, نہ سمجھی کہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. یہیں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے, انہم یوم یرونھا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, یوں محسوس کریں گے جب دیکھیں گے اسے, یعنی میدان حشر میں یہ احساس ہوگا کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام گزاری تھی یا اس کے ساتھ کوئی صبح کا حصہ تھا. اللہ اللہ فیصلہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آلات حاضرہ کے حوالے سے ایک اہم ایشو ہے اس وقت, جو خبروں کا موضوع بھی ہے, اور وہ جو طالبان کے امیر کی جو شہادت ہوئی ہے بلوچستان کے علاقے میں ڈرون حملے میں, امریکی ڈرون, اور جس انداز سے امریکہ نے یہ کام کیا ہے ہماری ٹیریٹری کے اندر بغیر اطلاع کے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دوسری مرتبہ امریکہ نے شدید طور پر ذلیل کیا ہے. پہلے ایبٹ آباد کے واقعے میں جب اسامہ کا تھا تب پر ساری دنیا میں ہمیں ذلت و رسوائی سے دوچار کیا تھا, اور اب دوسرا واقعہ یہ ہو رہا ہے. یہ جو ہمارا سب سے بڑا ہمدرد خیر خواہ, جس نے 9/11 سے پہلے یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کے ساتھ جو ہے معاملہ ہم سے کوتاہی ہوتی رہی ہے, اور پاکستان کو جو مقام دینا چاہیے تھا وہ ہم نہیں دیتے رہے ہیں, لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا, اور اب آپ ہمارے ساتھ فرنٹ لائن الائی بن گئے ہیں, تو بس پھر آپ کی عزت گویا کہ امریکہ کی عزت ہے, اور یہ اب تا قیامت ہی چلے گا. وہ جس طریقے سے قدم پہ ذلیل کرنے کا کوئی موقع جو ہے وہ جانے نہیں دیتا. تو بہرحال اصل ایشو کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کمزور طالبان کی قوت کو ختم نہیں کر سکا, اور ساتھ نیٹو کو بھی لے گیا تھا, ساری دنیا کو چڑھائی کر کے لے گیا تھا, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ آج اس سب کے باوجود طالبان کہیں زیادہ مضبوط ہیں افغانستان میں جتنے اس وقت تھے جب 9/11 تھے. اب اس نے تو پورا زور لگا لیا, اب نزلہ کس پر گرے گا؟ عضو ضعیف تو ہم ہی ہیں, جوتے کھانے والے ہر وقت تیار, 100 پیاز بھی کھانے کے لیے تیار, 100 جوتے کھانے کے لیے بھی تیار, تو وہ تو ہوگا. جب اسی کو ہم نے سمجھ لیا ہے شہنشاہ ارض و سماوات, تو پھر وہ یہی کرے گا ہمارے ساتھ. چنانچہ وہ اب پاکستان کو مجبور کرتا رہا ہے کہ وہ طالبان افغانستان کے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے. اس نے تو بہت کوشش کر دیکھی تھی, نہیں آئے طالبان, انہوں نے اپنی شرائط پیش کر دی تھی, وہ امریکہ کو منظور نہیں تھی. ہاں اب پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا اور پریشرائز پاکستان کو کیا جا رہا تھا. بہرحال پاکستان کوشش کر کے طالبان کو مذاکرات پر لانے میں کسی قدر کامیاب ہو جاتا ہے, تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا سستا بنا دیتا ہے کہ پھر وہ حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں مذاکرات کے لیے, اور خود اس کے اندر امریکہ کی جلد بازی اور بے صبری جو ہے اس کا بہت بڑا دخل ہے. چنانچہ ہر دفعہ امریکہ ہی جو ہے امن مذاکرات کو سبوتاج کرنے کا ذریعہ بنا ہے. ملا اختر منصور کو جس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی ہے, اسی طرح ملا عمر کی رحلت کا بھی عین مذاکرات کے موقع پر انکشاف کیا, اور پھر طالبان پیچھے ہٹ گئے. ان کو تو خیر پریشرائز کر کے لایا جا رہا تھا, ان کی تو اپنی شرائط تھی کہ یہ بات مانو گے تو ہم آئیں گے, ورنہ نہیں ہم مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار. بہرحال وہ خود ہی ایسے حالات بھی پیدا کرتا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے حکیم اللہ مسعود کو ہلاک کرنے کا معاملہ ہوا تھا، اس وقت پاکستانی جو ہے پاکستان نے کافی معاملات کو سنبھالا تھا، اس کے بعد پھر گڑبڑ ہو گئی۔ بہرحال اب جو کچھ اس نے کیا ہے، اب مذاکرات کے لیے وہ اب دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ پاکستان پر نہ افغانستان پر نہ وہ طالبان پر۔ اور بہرحال پاکستان کے لیے بہترین ایکسکیوز ہے کہ آپ نے خود ہی ماحول خراب کیا ہے، اب ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کتنے عرصے تک سٹینڈ لیں گے پاکستانی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وزیر داخلہ نے احتجاجاً کہا ہے امریکہ سے کہ بھئی ملا اختر منصور کو پاکستان ہی میں کیوں مارا گیا، یعنی ہمیں کیوں ذلیل کیا گیا؟ تو بہرحال میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کا معاملہ جو رہا ہے وہ انتہائی بے غیرتی کا رہا ہے مسلسل۔ کوئی دوسرا ملک ہرگز یہ جنت برداشت نہیں کرے گا جو ہم کرتے آئے ہیں، مسلسل کرتے آئے ہیں۔ ہاں ہم برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ باہر کیف اس کا ایک اینگل اور بھی ہے، ہم نے اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی ہے، اصل میں یہ ذلت کا عذاب اللہ نے ہم پر ڈالا ہے، امریکہ کو ذریعہ بنایا۔ سیدھی سی بات، دین سے بے وفائی اور غداری سب سے پہلی تو یہ کہ 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، آج بھی پورا حکومتی نظام انگریز کے دیے ہوئے نقشے پر چل رہا ہے، اللہ کا دین پاؤں تلے ہے، جیسے انگریز کے دور میں پاؤں تلے تھا آج ہمارے پاؤں تلے ٹوٹلی۔ یہ دین سے بہت بڑی بغاوت ہے۔ اور پھر ایک واحد ملک دنیا میں جس نے اسلامی شریعت نافذ کی تھی، اب اسلامی نظام قائم کیا تھا، اس کی حکومت کو ختم کرنے میں ہم نے فرنٹ لائن الائی کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ جرم کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے حصے میں ذلت اور رسوائی ہی آنی ہے، بے فکر رہیں۔ اور امریکہ سے آپ ڈاک احتجاج کریں، اسے کوئی اس کا جو ہے وہ اسے فرق نہیں پڑتا، کل سے پھر ہم اس کے آگے ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی رستہ ہے ہی نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے نہیں، اسے ہم نے خود دھتکار دیا ہے، تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ اور دوسری طرف خوشائند بات دیکھیے، افغان طالبان کو مکمل اتفاق رائے سے انہوں نے ایک دو دن کے اندر نیا امیر منتخب کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر ساری ابلیس کی قوتوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح انتشار پیدا کیا جائے۔ ایک شخص کی عمارت کو قبول کرنا پوری قوم کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بہرحال الحمدللہ کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے، قابل ستائش ہے۔ اور اصل ایشو تو یہی تھا۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے، ہماری نظریاتی کونسل نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ شوہر اصلاح کے لیے بیوی کو ہلکی سزا دے سکتا ہے، اور حکم عدولی کی صورت میں مرد بستر الگ کر سکتا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور شوہر بیوی پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا چاہے وہ کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو۔ کچھ اچھی باتیں بھی ہماری نظریاتی کونسل کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں، یہ خوشائند بات ہے۔ اگرچہ نظریاتی کونسل نے اپنا کام پہلے سے کیا ہوا ہے، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ ساری سفارشات جو پاکستان کے قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کر، انگریز کے قوانین جو بنائے ہوئے تھے ان سب کا جائزہ لے کر، اور بتائے کہ کہاں کہاں غیر اسلامی قوانین چل رہے ہیں، کس کس محکمے میں، اور ان کا متبادل پیش کرے۔ یہ کام وہ 25 سال پہلے کر چکے ہیں، اور 2000 سے زائد ہمارے ملکی قوانین کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہیں اور ان کو فوراً ختم ہونا چاہیے۔ ان کی جگہ اسلامی قوانین کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی نظریاتی کونسل نے اتفاق رائے سے وہ بھی تجویز کر کے حکومت کو دے رکھے ہیں، اور یہ سب کے سب ہم نے کباڑ خانے کی زینت بنا رکھا ہے، نہ اس پر اسمبلی میں بحث ہوتی ہے۔ حالانکہ طے یہ تھا کہ وہ جو سفارش پیش کریں گے اس پر گفتگو اسمبلی میں ہوگی، اور وہاں پھر طے ہوگا کہ ہاں ہم اس کو قانون کا درجہ دیں یا نہ دیں۔ وہ ڈسکشن ہی میں نہیں آتی آج تک۔ یہ المیہ ہے، یہ دین کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، انتہائی سے زیادہ ذلت آمیز رویہ ہم نے دین کے ساتھ برتاؤ رکھا ہوا ہے تو پھر جو ہونا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے.